الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے محض اپنی توفیق سے شب برات ایک بار پھر نصیب فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اور سبھی مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے اور بار بار شب برات اور رمضان المبارک کی برکات سے ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو مالا مال فرمائے. شب برات سے متعلق جو باتیں ہیں الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں، اور کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو آپ نہ جانتے ہوں. تقریباً سبھی باتیں الحمدللہ سب جانتے ہیں. ایک بات میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ شب برات آج کی رات میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی خاص عمل آج کی رات ثابت نہیں ہے. جو اعمال ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں انہی اعمال کو کرنے کا حکم ہے. نفل نماز پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. تلاوت کرتے ہیں، تلاوت زیادہ کریں. دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعاؤں کا زیادہ اہتمام کریں. ایسے ہی تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں. جو اعمال ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ، انہی اعمال کو کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے، توجہ سے کرنا ہے. اور موقع ہو کسی رات کسی سال قبرستان چلے جائیں اور کبھی نہ جائیں، اس لیے کہ مستقل جانے کا حکم نہیں ہے. کبھی کبھی چلے جائیں اور کسی سال نہ جائیں. اس طرح سے شریعت پر صحیح عمل ہوگا. اور خاص طور پر جو بعض لوگوں کی طرف سے اتنی مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جائے، اتنی رکعتیں پڑھی جائے، ان رکعتوں میں فلاں فلاں سورت اتنی اتنی مرتبہ پڑھی جائے، یہ باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں. شب برات تو ثابت ہے لیکن یہ باتیں ثابت نہیں ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ جو عمل ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں انہی اعمال کو اہتمام کے ساتھ اور زیادہ کرنا چاہیے. کوئی خاص عمل اپنی طرف سے بڑھانا یا گھٹانا یا کوئی خاص تعداد مقرر کرنا, کوئی کیفیت مقرر کرنا, اس طرح سے کرنا چاہیے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ باتیں بدعت ہیں اور بجائے ثواب کے گناہ ہوگا. لہذا اللہ نے یہ رات نصیب فرمائی, آج کی رات کی قدر کریں تو اس کی برکت سے رمضان کی راتوں کی قدر نصیب ہوگی. اور اگلے دن روزہ رکھنا مستحب ہے. جنہیں آسانی سے روزہ رکھنا آسان ہے, کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, ان حضرات کو روزہ رکھنا چاہیے. اس لیے کہ جو عمل مستحب ہے اس کو بھی پابندی سے کرنا شریعت میں پسندیدہ ہے, لیکن اس کو فرض کی طرح خیال نہیں کرنا چاہیے. اب جو 15ویں دن کا روزہ ہے مستحب ہے, ضرور رکھیں, لیکن فرض اور واجب کے درجے میں خیال نہ کریں. یہ ضروری بات تھی, میں نے پہلے ہی کہہ دی, ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے. اب ایک اہم بات حدیث پاک کی روشنی میں بتانی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قیامت کی 15 علامتیں ذکر کی. ان 15 علامتوں کے ظاہر ہونے پر کیا ہوگا, کس طرح سے عذاب آئے گا, اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے. حدیث پاک یہ ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صدیقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه فتتابع رواه الترمذي. یہ حدیث پاک ہے, انشاءاللہ اس کی تشریح اور اس کا مطلب بیان ہوگا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جب مال فے کو اپنی ذاتی دولت بنا لیا جائے اور مال غنیمت کو, مال امانت کو غنیمت بنا لیا جائے اور زکاة کو ٹیکس کی طرح سے سمجھا جائے اور علم حاصل کیا جائے دنیاوی مقصد اور دنیاوی نفع کی خاطر, اور آدمی اپنی بیوی کی بات مانے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے والد کو دور کرے اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں اور اپنے قبیلہ اور خاندان کا بڑا آدمی ہی فاسق ہو جائے اور قوم کا لیڈر انتہائی ذلیل اور رسوا آدمی ہو جائے اور آدمی کی عزت کی جائے کہ اگر عزت نہیں کی جائے گی تو یہ نقصان پہنچائے گا، نقصان پہنچنے کے ڈر سے عزت کی جائے اور گانے والیاں اور گانے کے آلات ظاہر ہو جائیں اور شرابیں پی جائیں اور اس امت کا آخری طبقہ صحابہ اور ائمہ اکرام پر لعنت کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو سرخ آندھی کا اور زلزلہ کا اور زمین میں دھسنے کا، صورتیں بدل جانے کا اور آسمان سے پتھروں کے گرنے کا اور ایسی نشانیوں کا جو مسلسل ظاہر ہوتی رہیں گی، جیسے کسی دھاگے میں دانے ہوں، موتی ہوں، اور جیسے تسبیح کے دانے ہیں، اگر دھاگا ٹوٹ جائے جیسے دانے ایک بعد دیگرے نیچے گرتے ہیں، ایسے ہی ایک کے بعد دوسری، دوسرے کی بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی نشانی ظاہر ہوتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے ایک تو نیکی کی باتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، ذکر، تلاوت، تسبیحات وغیرہ، اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں۔ اکثر صحابہ اکرام نیکیوں سے متعلق اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے، لیکن حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ یہ اکثر برائیوں سے متعلق سوال کرتے تھے، اور اس لیے پوچھتے تھے تاکہ برائیوں سے بچنا نصیب ہو جائے۔ نیکیاں تو واضح ہیں، ہر ایک جانتے ہیں، تو بری باتوں سے واقف ہوتے تھے، پوچھ پوچھ کر معلوم کرتے تھے بری باتیں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، اور فرماتے ہیں تاکہ ان سے بچنا آسان ہو جائے۔ ان سے بچنا آسان ہو جائے اس لیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے۔ اب یہ 15 علامتیں ہیں۔ پہلی ہے اذا اتخذ الفیء دولا، فیء کہتے ہیں جو مال جنگ میں صلح سے حاصل ہوتا ہے، صلح ہوتی ہے دشمن کے ساتھ، دشمن کہتا ہے اتنا مال ہم دیں گے، لڑائی کا سلسلہ بند کرتے ہیں اور دونوں امن کے ساتھ رہیں گے، صلح ہوتی ہے، مال دشمن دیتا ہے، تو اسے مال فیء کہتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب، مال فیء جو سب لوگوں کا حق ہے، جس میں سب کا حق ہے، اس کو اپنا خاص مال سمجھے گا اور اپنے خاص مال کی طرح سے اس مال کے ساتھ معاملہ کرے گا، اور یہ امانت کا مال ہے، اس کی حفاظت ہو اور سب مسلمانوں کو یہ مال ملے اس کا لحاظ نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے آج کل جو اوقاف سے حاصل ہونے والے مال ہیں، وقف سے، کہ بیت المال میں مال ہے اور مسجدوں میں مال ہے، مدرسوں میں مال ہے، اور بھی ایسی بہت سی جگہیں ہیں وہاں مال ہوتا ہے، اور ان مالوں میں ہر مسلمان کا حق ہوتا ہے، لیکن خاص لوگ ان مالوں پر قبضہ کر لیں گے اور اپنا حق سمجھیں گے، اوروں کو محروم کر دیں گے، یا اوروں کو دیں گے تو برائے نام اپنے لیے کوئی قانون، قاعدہ، کوئی ضابطہ نہیں ہوگا، اور بڑی آسانی سے استعمال کریں گے. ہمارے اکابر اللہ والے اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ مدرسہ جو ان کو قالین دیتا تھا پڑھانے کے لیے، سبق ہوتے ہی قالین سے نیچے آ جاتے تھے، حسیر پر آ جاتے تھے کہ یہ پڑھانے کے لیے مدرسہ دیا ہے، اپنی ذات کے استعمال کے لیے نہیں. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دو قلم رکھتے تھے، ایک قلم حکومت کے کاموں میں استعمال کرتے تھے اور دوسرا قلم اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کرتے تھے، دونوں کو آپس میں نہیں ملاتے تھے. اور بھی ہمارے اکابر ایسے تھے. اللہ اکبر. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ مفتی سعید احمد صاحب اجراروی، ایک بڑی زبردست کتاب ہے حج کے موضوع پر، معلم الحجاج، انہوں نے کتاب لکھی معلم الحجاج، اور حج کے تعلق سے جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں سب وہیں سے لی جاتی ہیں. عظیم الشان کتاب، تقریباً آج سے 100 سال پہلے لکھی. تو مفتی سعید احمد صاحب اجرارا کے تھے، اجراروی کہا جاتا ہے. مدرسہ نے ان کو ان کے گاؤں میں، ان کی بستی میں بھیجا وعظ و نصیحت کے لیے. مدرسہ نے بھیجا، مظاہر العلوم سہارنپور نے گئے تھے مدرسے کے کام سے، جا کر واپس آئے اور پھر سبق میں لگ گئے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہفتہ دو ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار اساتذہ کی حاضری دیکھتے تھے، ان کا جو رجسٹر ہے اسے دیکھتے تھے. تو جب دیکھ رہے تھے تو مفتی سعید احمد صاحب رحمہ اللہ کی حاضری دیکھی، تو جس دن ان کو مدرسہ نے اپنے کام سے بھیجا تھا، اس دن بھی انہوں نے لکھا کہ یہ میری ذاتی رخصت ہے. حضرت زکریہ رحمت اللہ علیہ نے بلا کر پوچھا، جب مدرسہ نے آپ کو بھیجا تھا تو آپ ذاتی رخصت کیوں لکھتے ہیں؟ مدرسہ نے اپنے کام سے بھیجا تھا تو مدرسے کی طرف سے رخصت ہے، آپ نے ذاتی رخصت کیوں لکھی؟ تو بڑا بہترین جواب دیا کہ 10 منٹ کے لیے میں اپنے گھر چلا گیا تھا. اجراڑا ہی ان کا گاؤں تھا، 10 منٹ کے لیے اپنے گھر چلا گیا تھا، اس لیے دل گوارا نہیں کیا کہ مدرسے کی طرف سے رخصت لے لوں. دیکھیے 24 گھنٹے میں سے، 12 گھنٹے میں سے 10 منٹ کا لحاظ ہے. یہ ہے اوقات میں، مال میں، ہر چیز میں کہ شریعت نے اجازت دی ہے استعمال کر سکتے ہیں، شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، جس کام کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے بس اسی کام کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے. تو یہ بات یہاں اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، اذت تو خید الفی ادی والا، کہ مال فی کو جس میں سب کا حق ہے اس کو خاص مال سمجھا جائے گا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم مدرسے سے بہت خوشبودار پھول لے کر گیا، توڑ کر کہا، حضرت اس کو سونگ لیجئے، بہت زبردست خوشبو ہے، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. حضرت نے فرمایا بیٹے تمہارے لیے حلال ہے، میرے لیے جائز نہیں. تمہارے لیے حلال ہے لیکن میرے لیے جائز نہیں، میں پھول کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا، خوشبو نہیں سونگے. اور عمل کرنا چاہیں تو آسان ہے، اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے. یہ پہلی بات ہے. دوسری چیز ہے والامانت مغنما، امانت کے مال کو غنیمت سمجھا جائے گا. امانت کوئی خاص آدمی کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھواتا ہے تو وہ اس کا مال ہے، اس کی اجازت کے بغیر استعمال درست نہیں، لیکن اس کا استعمال ہوگا. اور غنیمت کا مال جیسے بغیر کسی محنت کے حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی امانت کا مال سمجھیں گے کہ ہمارا مال ہے جبکہ ہمارا نہیں. جس کی وہ امانت ہے اس کا مال ہے، اس کا استعمال درست نہیں. لمبی تفصیل ہے مگر میں مختصر کہہ رہا ہوں. جو بھی چیز امانت ہے ہمارے پاس، وقت بھی امانت ہے، کسی نے قلم دے دیا، اب اس کا استعمال ہمارے لیے کیا حکم رکھتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک گاؤں ایک بستی میں گئے اور وہاں کسی نے قلم دے دیا، لکھنا تھا، کسی نے کہا حضرت میرے قلم سے لکھ لیجئے، اور پھر وہ چلا گیا اور حضرت دینا بھول گئے. اب تحقیق کی کہ کس نے قلم دیا، اب بتایا گیا کہ فلاں گاؤں والا تھا اور یہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر ہے، تو پیدل چل کر گئے اور دے کر آئے، ڈھونڈ کر پیدل چل کر گئے اور دے کر آئے کہ جس کام کے لیے تم نے دیا تھا وہ تو ہو گیا اور آگے میرے لیے درست نہیں. دارالعلوم دیوبند کے سابق مہتمم تھے حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ بھوپال اسٹیشن پر اترے، چائے والے نے چائے پیش کی، چائے پی لے کر تو مٹی کے پیالے میں چائے دی جاتی ہے عموماً اسٹیشنوں میں، تو چائے لے کر انہوں نے چائے پی اور ابھی چائے پوری نہیں ہوئی ٹرین چلنا شروع کر دی. اب پیالہ جو چائے کا پیالہ ہے ہاتھ میں رہ گیا، گئے اس کو دھو کر اپنے بیگ میں رکھ لیے. واپسی میں جب بھوپال آیا تو پلیٹ فارم پر اترے اور جہاں چائے والے چائے بیچ رہے تھے وہاں گئے اور جا کر کہا کہ یہ کس کی پیالی ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں شخص کی، اس کو بلایا آواز دے کر کہ وہ فلاں تیری پیالی ہے حضرت لے کر آ گئے. اب بلا کر اس کو انہوں نے پیالی دی اور وہ خوش خوش اس کو لے کر گیا. ایسے بہت سے مسائل ہیں. مثلاً عام طور پر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص انتقال ہو جاتا ہے، اس کے گھر جاتے ہیں اور وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں، آسانی سے اس کا مال استعمال کرتے ہیں، جبکہ وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کے گھر کا مال استعمال کرنا درست نہیں. اس کے گھر کے مال سے، اس کے گھر سے ہم پانی بھی نہیں پی سکتے، اس لیے کہ وراثت ہے. پہلے جو شخص تھا وہ پورے گھر کا مالک تھا، اس کی اجازت تھی. اب جیسے ہی اس کا انتقال ہو گیا اس کے سب بچے مالک ہیں، اس میں بالغ بھی ہوں گے نابالغ بھی ہوں گے، کوئی حاضر بھی ہوگا کوئی غائب بھی ہوگا. کیا سب نے اجازت دے دی؟ سب نے اجازت دے دی بشرطے کہ سب بالغ ہوں استعمال کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں. اس لیے ہمارے اکابر جہاں کسی کا انتقال ہو جاتا وہاں جاتے تو پانی بھی نہ پیتے اور تعزیت کر کے چلے آتے کہ پانی کا استعمال بھی درست نہیں. دیکھیے شریعت مطہرہ کس قدر گہرائی میں اتر کر حکم دیتی ہے کہ کہ ہمارا جو مال ہے وہی اپنا ہے اوروں کے تعلق سے. تو والامانت مغنما والزکات مغرما, اور زکات کو ٹیکس سمجھا جائے. زکات کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. زکات کو ہم عبادت سمجھیں کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور اللہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے 40 روپے پر 1 روپے پوچھتے ہیں. ہر 40 روپے پر 100 روپے پر 2.5 روپے پوچھتے ہیں, اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ, اور وہ بھی جو خرچ کرنے کے بعد بچ جائے, اور وہ بھی جس پر قرضہ نہ ہو. قرضہ ہو تو پہلے قرض ادا کرو, اور سال بھر خرچ ہونے کے بعد رمضان میں مثال کے طور پر جو مال بچ جاتا ہے اور زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچتا ہے. اب شریعت کہتی ہے ہر 100 روپے پر 2.5 روپے نکالو. لیکن ایک زمانہ وہ آئے گا قیامت کے قریب, اس کو ہم مصیبت سمجھیں گے. یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے, ہم کیوں دیں, ہمارا مال کیسے دیں, کیوں دیں؟ یہ وقت آئے گا اور آ چکا ہے ہماری نظروں میں. زکوٰۃ محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ سر جھکا کر نہیں نکالتے ہیں. ایک بوجھ سمجھ کر ٹیکس, جیسے گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتے, ایسے ہی یہاں بھی معاملہ ہوگا. وہ زکوٰۃ مغرما, زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے. سمجھو قیامت قریب ہے اور عذابات کا سلسلہ شروع ہے. لہذا زکوٰۃ دیں, جتنا مال دیں خوش ہو جائیں. جیسے صحابہ کرام آتے تھے اور کہتے تھے جو مال اے اللہ کے نبی آپ لیں گے وہ ہم کو پسند ہے, اس مال سے جو ہمارے پاس رہ جائے آپ جو لے لیں گے وہ ہم کو پسند ہے. صحابہ کا مزاج ایسا تھا, لہذا ہمارا مزاج ایسا ہو کہ جو مال ہم اللہ کے راستے میں دیں, مدرسے میں دیں, مکتب میں دیں, رشتہ داروں کو دیں, غریبوں کو دیں, مسجد بنانے میں دیں, خوش ہو کر دیں کہ وہی ہمارا مال ہے اور جو ہے اللہ کا کرم ہے, اللہ نے مجھے مال دے دیا کہ میرا گزارا آسانی سے ہو رہا ہے. لہذا زکوٰۃ کو, صدقۃ الفطر کو, اور جو بھی جتنے واجب حقوق ہیں کسی کو بھی بوجھ نہ سمجھیں. ٹیکس کی طرح سے معاملہ نہ ہو, بخوشی مال کے ساتھ معاملہ ہو اور بخوشی خرچ کریں. اللہ دینے والے, اللہ کا وعدہ ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے بشرطے کہ جائز خرچ ہو اللہ اس کا بدلہ دیں گے, اور اس کا بدل اللہ دے رہے ہیں. جب سے دنیا بنی ہوئی ہے پانی خرچ پر خرچ ہو رہا ہے, لیکن اس کی جگہ دوسرا پانی, پھر اس کی جگہ تیسرا پانی اللہ دے رہے ہیں, پانی ختم نہیں ہوا. اور کپڑے پیدا جب سے ہوئے پہن رہے ہیں, اور ایک کپڑا پرانا ہوتا ہے اللہ دوسرا دیتے ہیں, دوسرا ہوتا ہے تیسرا دیتے ہیں, اس طریقے سے اللہ دیتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. اس لیے کسی مال کے ساتھ ہم ایسا نہ سمجھیں جس میں اللہ کا حق یا بندوں کا حق ادا کرنا ہے. ہاں اگر اپنے فضول کام کرنے ہوتے ہیں, جہاں اپنے ذاتی اخراجات, شادی بیاہ پر, وہاں ہم بخوشی خرچ کرتے ہیں جبکہ ہمارا لاکھوں کا, کروڑوں کا مال ضائع ہو رہا ہے, اور وہاں بخوشی ہم خرچ کر رہے ہیں حالانکہ وہاں خوش نہیں ہونا چاہیے. جتنی ضرورت ہے شریعت جو اجازت دے رہی اس وہاں تک خرچ ہو. لیکن معاملہ الٹا ہو گیا. چوتھی علامت اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, علم حاصل کیا جائے گا لیکن مقصد دین نہیں ہوگا. مقصد کیا ہوگا کہ ملازمت مل جائے اور قاضی کا پوسٹ مل جائے, قضاوت کا عہدہ مل جائے, اور اس طرح کی اور چیزیں، اصل مقصد کیا ہو؟ اللہ راضی ہو جائے، بس علم اس لیے حاصل کریں اللہ راضی ہو جائے، باقی اللہ تعالیٰ جو کام لینا ہو لیں گے، اللہ کام لینا ہے لیں گے، نیت ہی رکھنی چاہیے اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی دوسری نیت ہونی ہی نہیں چاہیے. وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، مشہور واقعہ ہے بغداد میں جو پہلا مدرسہ بنایا گیا، مدرسہ نظامیہ، نظام الملک نے جو پہلا مدرسہ بنایا، تو یہ ایک دن خواہش ہوئی جا کر دیکھیں کہ طلبہ مدرسے میں کس لیے پڑھ رہے ہیں. خود بادشاہ گیا اور لباس بدل کر گیا اور بہت سے طالب علم سے ملا، طلبہ سے پوچھا، بیٹے تم کیوں پڑھتے ہو، تم کیوں پڑھتے ہو، تم کیوں پڑھتے ہو؟ کسی نے کہا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے والد امام ہیں، مجھے ان کی جگہ امامت کرنی ہے. کسی نے کہا میرے والد قاضی ہیں، مجھے ان کی جگہ قضاوت کرنی ہے. کسی نے کہا مجھے حکومت اور سرکار کی ملازمت کرنی ہے. پوچھتے رہے پوچھتے رہے، پریشان ہو گئے اور نیت کر لی کہ مدرسہ بند کر دیں گے، اب ضرورت نہیں ہے مدرسے کی. بالکل آخر میں ایک کمرہ نظر آیا، وہاں گئے، دیکھا ایک طالب علم ہے اور بہت ادب کے ساتھ کتاب پڑھ رہا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بہت ہی گہرائی کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اس کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے بیٹا تم یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے سر اٹھایا اور کہا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. آ گئے اور آ کر کہنے لگے اس ایک طالب علم کے لیے پورا مدرسہ ہمیشہ چلاؤں گا، ایسا ایک طالب علم بھی نکل جائے تو میرا مال اور اس کا مقصد حاصل ہے. اس ایک کو بند کرنے کا ارادہ کر لیے تھے، لیکن ایک کی نیت صحیح تھی، اس کی برکت سے. اب یاد رکھیے، اللہ جو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، بعض لوگوں کی برکت سے سب کو معاف کر رہے ہیں، یہی ہے نظام. اب جو بادشاہ پوچھ کر آیا، تو بادشاہ نے بعد میں تحقیق کی، وہ جو طالب علم پڑھ رہا تھا جس نے کہا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، وہی بعد میں چل کر امام غزالی بنے، اور ان سے ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو فائدہ ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. اور انہی کی کتاب احیاء علوم الدین ہے، احیاء العلوم جسے کہتے ہیں، عظیم الشان کتاب لکھی، اور آج بھی ان کے علم کی برکت پھیل رہی ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، جو بھی علم حاصل کرے صرف یہ نیت رکھے اللہ راضی ہو جائے. وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، آگے فرماتے ہیں وَأَطَعَ الرَّجُلُ اِمْرَاتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. دونوں باتوں کو جوڑ کر، اگرچہ ایک پانچواں نمبر ہے ایک چھٹا نمبر ہے، دونوں کو جوڑ کر بات سنیے. آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، مطلب کیا؟ اگر اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا ہے اور اپنی بیوی کی جائز بات مان لیتا ہے، کوئی برائی نہیں. اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اپنی بیوی کی جائز بات کو مان لیتا ہے، کوئی بات نہیں. ہاں ناجائز بات ہے، اس کو ماننا جائز نہیں. ناجائز باتوں پر عمل کرنا جائز نہیں، اس کا خاص خیال رکھا جائے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آج بلکہ بہت پہلے سے یہ علامتیں ظاہر ہو چکی کہ خاص طور پر جو نیا طبقہ ہے، نیو جنریشن، اس کو دیکھیں وہ کس طریقے سے अपनी बीवियों की बातों पर जाते हैं और मां की नाफरमानी करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि मां को खुश करने के लिए बीवी का हक अदा ना किया जाए, बीवी को परेशान किया जाए, ये मतलब भी नहीं। उलमाए कराम और अकाबिर फरमाते हैं, एक तरफ वालिदैन और एक तरफ बीवी, दोनों के हुकूक जो अदा करना है वो ऐसा है गोया पुल सिरात पर चलना है। अगर दाईं तरफ झुकेंगे तो भी दोजख, बाईं तरफ झुकेंगे तो भी दोजख है, पुल सिरात पर चलना है तो बहुत सीधे चलना है। लिहाजा अगर वालिदैन को खुश करके बीवी का हक अदा नहीं करते हैं, जब भी जहन्नम होगी, और बीवी को खुश करके वालिदैन को नाखुश करते हैं, परेशान करते हैं, सताते हैं, नाफरमानी करते हैं, जब भी जहन्नम होगी, पुल सिरात पर चलने की तरह है। लिहाजा अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक जमाना कयामत के करीब वो आएगा कि आदमी अपनी बीवी की बात तो मानेगा और अपनी मां की नाफरमानी करेगा, मां का हक अदा नहीं करेगा, मां के साथ सख्ती के साथ पेश आएगा, बदबख्ती का मामला करेगा, अलियाज़ु बिल्ला। जबकि मां और वालिद, मां बाप का इतना हक है, इतना हक है, अल्लाह ने जहां भी अपने ऊपर ईमान लाने का हुक्म दिया है अक्सर जगहों में वालिदैन की फरमा बरदारी का हुक्म दिया है। लिहाजा मेरे वालिदैन मुझसे नाराज ना हो जाए, इसका एहतिमाम हो। और हदीस में आता है कि वालिदैन पर मोहब्बत की निगाह डालने पर अल्लाह एक हज मबरूर का सवाब देते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर दिन भर में कोई शख्स 100 मर्तबा देखे मोहब्बत के साथ, तो आपने फरमाया हां, दिन भर में 100 मर्तबा मोहब्बत के साथ देखे तो 100 हज मबरूर का सवाब मिलेगा। और फरमाया अल्लाह अतियब, अल्लाह की शान बहुत ऊंची है, अल्लाह सवाब देने पर आते हैं तो यूं देते हैं, उसकी शान बहुत ऊंची है। लिहाजा मां को सताया ना जाए, परेशान ना किया जाए, सख्त अंदाज में बात ना की जाए। और उलमा लिखते हैं बहुत कम वो गुनाह हैं जिनकी सजा दुनिया में होती है, अक्सर गुनाहों की सजा आखिरत में होगी, बहुत कम वो गुनाह है उनमें से जो एक अहम गुनाह है जिसकी सजा जरूर दुनिया में मिलती है, वो वालिदैन की नाफरमानी है। कि अल्लाह ताला जरूर दुनिया ही में सजा देते हैं और देकर रहते हैं। आगे फरमाया वो अदना सदीकहू वक्सा बाहू, और दोस्त को अपने से करीब करेगा और अपने बाप को अपने से दूर करेगा। उमूमन बाप की नाफरमानी नहीं होती लेकिन बात काटी जाती है, दूरी इख्तियार की जाती है। आप फरमाते हैं दोस्त को करीब करेगा, घंटों बैठकर बात करेगा, लेकिन अपने वालिद से बहुत अच्छे अंदाज में बात करना गवारा नहीं करेगा, मोहब्बत के साथ बात करना पसंद नहीं होगा। वो अक्सा बाहू, और अपने वालिद को दूर करेगा, जैसे भी दूर करेगा। और आज अल्लाह हमें माफ फरमाए, मोबाइल फोन है, 10 अपने घर के 10 अफराद हैं, 10 अफराद के दरमियान मोबाइल फोन ऑन करते हैं, जो बाजू में बैठे हुए हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती और फोन देखते बैठते हैं। इसीलिए उलमा लिखते हैं करीब रहकर दूर और दूर वालों से दूर रहकर करीब, करीब वालों के साथ करीब रहकर दूर हो जाते हैं और दूर वालों से दूर रहकर भी करीब होते हैं। और एक मसला ये भी सुनिए, आप मजलिस में बैठे हैं, आपको फोन आ गया, बड़ों का अदब नहीं, मजलिस का अदब नहीं, सीधे से धड़ल्ले से मजलिस छोड़कर जाते रहते हैं फोन लेकर। जबकि उलमा लिखते हैं पहले हाजिर लोगों का हक है, जो आपके सामने उनका हक है, मजलिस में बैठे मजलिस का हक है। अब इनको छोड़कर आसानी से बाहर चले जाते हैं और ये समझते हैं कि जो भी फोन आए उसे उसी वक्त उसका जवाब देना जरूरी है और उसको सुनना जरूरी है। नऊज बिल्ला, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी है तो और बात है, अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर जो मौजूद लोग हैं उनका हक है, वालिदैन का हक है, असातिज़ा का हक है, बड़ों का हक है, मजलिस का हक है। दिल कैसे गवारा करता है। और गाड़ी चलाते हुए जबरदस्ती जो फोन करते हुए गाड़ी चलाते हैं, अगर कोई आदमी सामने आ जाए तो सर हिलाते हैं और ये समझते हैं हमने सलाम कर दिया, ये हम समझते हैं हमने सलाम का जवाब दे दिया। इधर जानी नुकसान भी है और फिर जो आदाब हैं आदाब की खिलाफ वर्जी भी है, इसको समझना चाहिए। हदीस में आता है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी के घर जाओ तो तीन मर्तबा सलाम करो ठहर ठहर कर। पहली मर्तबा सलाम करो, कुछ देर खामोश हो जाओ, फिर दूसरी मर्तबा सलाम करो, खामोश हो जाओ, देखो जवाब आता है या नहीं। तीसरी मर्तबा सलाम करो, अब भी जवाब ना आए तो बुरा मत मानो, वापस चले आओ, वापस चले आओ। इजाजत नहीं है जबरदस्ती आदमी को घर से बाहर निकालने की, शरीयत में इजाजत नहीं है। इमरजेंसी मसला है तो और है, वरना आम हालात में किसी को जबरदस्ती बाहर निकालना दुरुस्त नहीं। आप सलाम करें या घंटी बजाएं, कुछ वक्फा दें, फिर दूसरी मर्तबा, फिर तीसरी मर्तबा चले आए। हो सकता है किसी काम में हो सकता है सो रहा हो, कोई भी मसरूफियत हो सकती है। ये सब मसाइल किताबों में लिखे हुए हैं। तो खुद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर गए, बास सहाबा इकराम को लेकर गए और आपने सलाम किया। सहाबी अंदर थे, खामोश थे। फिर आपने दूसरी मर्तबा सलाम किया, सहाबी सुन रहे थे, खामोश थे। फिर तीसरी मर्तबा सलाम किया, वो खामोश थे। अल्लाह के नबी चले आए, कुछ ही दूर गए, वो दौड़ते हुए आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह आप क्यों जा रहे हैं। कहा कि तीन मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं आया, मैं समझा कि आप मशगूल हैं। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, आपका सलाम आहिस्ता दे रहा था ताकि आपकी दुआ ज्यादा से ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा आपकी दुआ मुझे मिले, इसलिए मैं आहिस्ता जवाब दे रहा था, मैं घर के अंदर था और सुन रहा था। अब फिर गए और अल्लाह के नबी को घर के अंदर लाए। यह है मसला। अब देखिए मोबाइल फोन की वजह से कितनी बेअदबी गुस्ताखी होती है, बड़ों का लिहाज नहीं। लिहाजा फोन हमारी जरूरत के लिए है, हम फारिग हों तो फोन बात करेंगे, हम फारिग नहीं काम में हैं तो जरूरत पर, जरूरत होने के बाद, जरूरत पूरी होने के बाद। ऐसी अपनी जान का हक है, अपनी सेहत का हक है। और बहरहाल ये तो बात करने से मुताल्लिक, लेकिन उसके अलावा जो फोन के अंदर फजूल चीजें हैं, फिल्में हैं, गाने हैं और न जाने क्या क्या बुराइयां हैं, नऊज़ु बिल्ला, उनमें मशगूल होना सख्त हराम है। और ये भी हो रहा है कि वालिदैन के सामने बैठकर, तो हदीस पाक जो कह रही है कि बीवी की बात मानेगा और माँ की नाफरमानी करेगा और दोस्त को करीब करेगा और अपने वालिद को दूर करेगा। आगे फरमाया ज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में आवाजें बुलंद होंगी, जैसे अभी आपने सुना मस्जिदों में शोर व गुल, आवाजें बुलंद होंगी, मस्जिदों का लिहाज पास नहीं होगा। इसकी बहुत सी बातें, बहुत सी हदीसें हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नाराज़ होते थे, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तो इस कदर गुस्सा होते थे कि कोड़े लगवाते थे। अगर कोई मस्जिद के अंदर जोर से बात करता तो कोड़े लगवाते। एक ताबिई हैं साइब बिन यजीद, वो कहते हैं मैं मस्जिद के एक किनारे ऐसे ही लेटा हुआ था तो एक शख्स ने मुझे कंकर फेंका। अब मैं देखा तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु थे, कंकर फेंका, मुझे बुलाया, बुलाकर कहा कि वो जो दो शख्स बातें कर रहे हैं उनको बुलाकर लाओ। वो गए और बुलाकर लाए, पूछा कहां से हो, कहा ताइफ वाले हैं। कहा अगर मदीना वाले होते तो सजा देता, अल्लाह के रसूल की मस्जिद में जोर से बातें करते हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद नबवी से बाहर एक चबूतरा बनाया था और फरमाया था जिसे कोई अहम दुनियावी बात करनी है वो वहां जाकर बात करे, और मस्जिद में रहे तो बस कुरान पढ़े, जिक्र करे, दुआ करे, नमाज पढ़े, फजूल कामों में ना लगे। इजाजत नहीं देते थे, लिहाजा हमेशा मस्जिद का लिहाज किया जाए। खासतौर पर रमजान मुबारक आ रहा है, एक बड़ी जमात होती है जो अपना वक्त गुजारने के लिए मस्जिद को इस्तेमाल करती है। यहां फजूल बातों के लिए और वक्त पास करने के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल करती है, समझना चाहिए, दुरुस्त नहीं है। तो मस्जिदों में आवाजें बुलंद होंगी। आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वह सादल कबीला तफासिकुहुम, कि अपने खानदान और कबीले का बड़ा आदमी फासिक होगा, गुनहगार होगा। और पहले ऐसा नहीं होता था, जितने बड़े होते थे वो शरीयत के पाबंद होते थे, उनको देखकर बच्चे भी शरीयत के पाबंद होते थे। लेकिन एक जमाना आएगा कि घर का बड़ा फासिक होगा, जब घर का बड़ा फासिक होगा तो छोटे क्या होंगे और औरतें क्या होंगी, सोच कर देखें। फासिक व फाजिर बड़ा आदमी हो जाएगा। और आगे फरमाया वकाना ज़ईम अल-क़ौम अर्ज़लहुम, कौम का, मिल्लत का, मुसलमानों का लीडर सबसे जलील और रजील शख्स होगा, जिसकी कोई हैसियत नहीं होगी, लेकिन वो सियासत में आएगा और कोई ना कोई ऐसा तरीका इख्तियार करेगा, वो उभरेगा और वो कौम का लीडर हो जाएगा। इसकी तशरीह की जरूरत नहीं, सब समझते हैं। वकाना ज़ईम अल-क़ौम अर्ज़लहुम, कौम का ज़ईम बड़ा शख्स उनमें रजील शख्स होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक हदीस में फरमाते हैं कि वो अंतरल हुफात अल उरात अल आलत रिआ शायत तावलून फिल बुनियान, तुम देखोगे जिनके पैरों में चप्पल नहीं हुआ करती थी, बदन पर पूरे कपड़े नहीं होते थे। वो अंतरल हुफात अल उरात अल आलत, तंगदस्त और फकीर लोग बड़ी बड़ी इमारतों के बनवाने में फख्र किया करेंगे, यानी माल ऐसा आम हो जाएगा कि रजील और जलील लोगों के हाथों माल जाकर वही कौम के लीडर होंगे, बड़े होंगे, और कौम की लगाम उनके हाथ होगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और आके फरमाया वो उखरिमर रजुलु मखाफत शर्रिही, और आदमी की इज्जत उसके शर से बचने के लिए की जाएगी, उसके इल्म की बुनियाद पर नहीं, उसके अमल की बुनियाद पर नहीं, उसके तकवा की बुनियाद पर नहीं। वो मुअज्जज़ है, मुअज्जम है, नमाजी है, परहेजगार है, इस बुनियाद पर नहीं। इसलिए इज्जत की जाएगी कि अगर इज्जत नहीं करेंगे, अजमत नहीं करेंगे तो तकलीफ पहुंचाएगा, परेशान करेगा, रास्ते में रोड़े अटकाएगा, न जाने क्या क्या करेगा। इसलिए लोग उसकी बादिले ना खास्ता मजबूर होकर इज्जत करेंगे। ये कियामत की अलामतों में से अल्लाह के नबी फरमाते हैं उकरिम रजुलु मखाफत शर्रिही। आगे फरमाया وظہرت القینات والمعازف، اور گانے والی عورتیں اور گانے کے سامان ظاہر ہو جائیں گے. گانے والی عورتیں جو خوبصورت آواز میں گائیں گی، اور میوزک اور میوزک کے آلات عام ہو جائیں گے، سب کے ہاتھوں میں یہ چیز ہوگی. اور آج سے 20-25-30 سال پہلے علماء یہ کہتے تھے کہ گھر گھر تھیٹر بنا ہوا ہے، لیکن آج ہم کہنے پر مجبور ہیں ہر شخص اپنی ذات میں تھیٹر بنا ہوا ہے، فلم بنا ہوا ہے ہر شخص کے ہاتھ میں، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، باقی ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. اور گانے والی عورتیں موبائل سے گا رہی ہیں، اور میوزک ہے، اور میوزک اور اس کے جو آلات ہیں وہ ہیں، عام ہیں، سن رہے ہیں. گزشتہ سال میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا اور کہا، حضرت میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیجئے، ہمارے ہی شہر کا، مجھے خودکشی کی اجازت دیجئے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ موبائل فون سے میں اتنا خراب ہوا ہوں میں اسے بتا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. میں نے اس کو قرآن اور حدیث کی بات کہی، الحمدللہ وہ مان گیا. تو آج یہ حال ہے، بتانے والے کم لوگ بتا رہے ہیں، 2-4 لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ہزاروں لاکھوں وہ ہیں جو بتاتے نہیں لیکن ہیں پریشان موبائل فون کی وجہ سے. جس قدر جراثیم ہمارے اندر اترے ہوئے ہیں، اللہ کی پناہ، اس لیے اپنے حال پر رحم کریں، ہمارے اخلاق خراب نہ کریں، ہمارے اعمال خراب نہ کریں، ہماری نگاہیں خراب نہ کریں، ہمارے کان خراب نہ کریں، ہمارا دماغ خراب نہ کریں. سب چیزیں خراب ہوتی ہیں اور ہماری صحت بھی خراب ہوتی ہے، لہذا اپنے اوپر رحم کریں. رحم کر کے موبائل فون کا جائز استعمال ضرور کریں، ناجائز استعمال سے بچیں، اور پوری طرح سے بچیں، اور خاص طور پر عورتوں کو بچائیں، ہمارے بچوں کو بچائیں. ان کو کیا ضرورت ہے موبائل فون استعمال کرنے کی، بچوں کو بچائیں، اور بچوں کے سامنے خود استعمال نہ کریں. آپ ہزار کہیں فائدہ نہیں ہوگا، عمل سے عمل سیکھتے ہیں، اور قول سے عمل زیادہ نہیں ہوتا ہے، عمل سے ہی عمل ہوتا ہے. لہذا ہم عمل کریں، ہمارے بچے عمل کریں گے، ہماری عورتیں عمل کریں گی. ایسے بہت سے واقعات ہیں، ہمارے جو اکابر تھے ان کے گھروں کے بچے بھی بچپن ہی سے دینی باتیں کرتے تھے، بچپن سے. اس سے پہلے بھی میں واقعہ سنایا ہوں، اب بھی سناتا ہوں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بچی تھی، اور اس وقت ان کی عمر 3 سال کی تھی. اچانک بارش ہوئی، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے جو خادم تھے مولانا نصیر الدین صاحب، وہ حضرت شیخ الحدیث کے گھر آئے ہوئے تھے، اور بہت زور کی بارش ہو رہی تھی، بجلی زور کی چمک رہی تھی. تو بچی نے پوچھا، حضرت بجلی جب چمکتی ہے، کوندتی ہے اور کڑک ہوتی ہے، کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ 3 سال کی بچی نے پوچھا. اب ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، بچی نے کہا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. اب یہ دعا کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے، مشکل دعا ہے، کبھی کبھی پڑھتے ہیں، لیکن ماں باپ نے بچوں کو کس قدر مضبوطی سے سکھایا ہوا تھا کہ بچے آسانی سے پڑھ رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے پڑھا بھی نہیں، سوچا ہی تھا بچی نے پڑھ لیا. تو ماں باپ نیک تھے، اثر ہو گیا. ماں باپ کا اثر واقعتاً ہوتا ہے، اساتذہ کا اثر ہوتا ہے، بڑوں کا اثر ہوتا ہے. ہم نیک بنے، اولاد نیک ہوگی، ہم نیک بنے، طلباء نیک ہوں گے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے آلات ظاہر ہوں گے، عام ہو جائیں گے. اور فرمایا، 14 نمبر ہے وشربت الخمور، اور شرابیں پی جائیں گی، اور جبکہ شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آدمی شراب پی لیتا ہے، عقل کام نہیں کرتی، جب عقل کام نہیں کرتی تو آدمی جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر، سب سے پہلے شریعت کا جو حکم الٹ دیا جائے گا، جس حکم کو اوندھا کر دیں گے، وہ شراب کے تعلق سے ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے، جبکہ قرآن کریم نے شراب کی بڑی برائی بیان کی ہے، سخت برائی بیان کی ہے، کیسے پئیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام بدل دیں گے۔ اب شراب کا نام شراب نہیں ہوگا، نام بدل دیں گے۔ اور یاد رکھیے، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ لہذا آج کا یہ دور، ہم ایسے واقعات سینکڑوں سنتے ہیں، ہمارے نوجوان، بلکہ بعض لڑکیاں بھی، بعض عورتیں بھی اب شراب تک پہنچ گئی۔ خاص طور پر نوجوان جو لوگ ہیں وہ ہیں، اور بھی نہ جانے کون کون لوگ ہیں۔ لہذا شراب سے بچیں، اور شراب کا شبہ ہے، شراب نہیں ہے، شبہ ہے، اس سے بھی بچیں، دور رہیں، اپنی عقل خراب نہ کریں۔ شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں، خامیمرا، خمر کا معنی ہے وہ چیز جو عقل کو چھپا لیتی ہے، تو شراب عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے، اسے دائیں بائیں میں تمیز نہیں رہتی، جائز ناجائز میں تمیز نہیں رہتی، وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پاتا، ایسی اس کی عقل ہو جاتی ہے۔ آخری نمبر، 15واں نمبر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کا آخری طبقہ شروع طبقے پر لعنت کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں، موجودہ لوگ صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، موجودہ لوگ ائمہ اکرام کو، امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد ابن حنبل کو برا بھلا کہیں گے، امام بخاری کو کہیں گے، اور بھی نہ جانے کسے کسے کہیں گے، ہمارے اسلاف کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے اکابر کو برا بھلا کہیں گے، اور جبکہ خود ہی ملعون ہو گئے، لعنتوں میں گرفتار ہوں گے۔ ہمارا اپنا حال انتہائی برا ہوگا، لیکن کیچڑ اچھالیں گے اپنے بڑوں پر۔ شیخ ساری رحمہ اللہ نے گلستان میں ایک بات لکھی ہے، سکندر ذوالقرنین کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ سکندر ذوالقرنین تقریباً، اس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، عظیم الشان بادشاہ تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ساری دنیا کیسے فتح کر لی، اور فتح کرتے ہوئے کیسے چلے گئے؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا جب بھی میں نے کوئی شہر فتح کیا تو وہاں کے رہنے والوں کو برا بھلا نہیں کہا، جن لوگوں کی وہ عزت کرتے تھے میں بھی ان کی عزت کرنے لگا، میں وہاں کے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا، بے ضرورت برا بھلا جو کہا جاتا ہے ایسا کام میں نہیں کیا، جو اچھے لوگ تھے جن کو وہ لوگ عزت کرتے تھے میں بھی ان کو سر پر بٹھایا، تو فتح کرتے چلے گئے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ وہ ہے، آج بھی ہے، ہمارے سامنے ہے، جو صحابہ کرام کو بھی، ائمہ عظام کو بھی، اولیاء کرام کو بھی، اپنے بڑوں کو، والدین کو، اساتذہ کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کسی بھی جو ہم سے بڑا ہے، ہمارا ہم سے نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں بڑا ہے، اس کی طرف انگلی اٹھانا اپنی بربادی کو دعوت دینا ہے۔ آپ اگر اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں نہ کریں، لیکن برا نہ کہیں، اس کی برائی نہ کریں، اسے غلط نہ کہیں۔ اور خصوصاً صحابہ کرام، ہمارا تو ایمان ہے کہ صحابہ کرام سے محبت ہمیں جنت لے جائے گی۔ इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्हाबी कन नुजूम मेरे सहाबा सितारों की तरह है। और देखिए शागिर्द की बुराई उस्ताद की बुराई होती है। क्या पढ़ा है खामखा खाक पढ़ा है कुछ नहीं आता, उस्ताद की तरफ उंगली उठाई जा रही है। औलाद की बुराई वालिदैन की बुराई समझी जाती है नहीं है माशरा के अंदर। अगर औलाद की बुराई होती है माँ बाप समझते हैं मेरी बुराई हो गई, परेशान होते हैं कि मेरी इज्जत खाक में मिला दी। और अगर खामखा कोई बुराई करता है तो बड़ी तकलीफ होती है कि मेरी औलाद की क्यों बुराई कर रहा है, खामखा ही बेबुनियाद। अब बताएं सहाबा कराम को बुरा कहना, क्या सहाबा के उस्ताद अल्लाह के रसूल की तरफ बुराई की निस्बत नहीं करना है कि सहाबा नऊज़ु बिल्लाह अगर बुरे थे तो उनके उस्ताद की तरफ उंगली उठाना है। उनके उस्ताद हम सब के आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, गोया अल्लाह के रसूल को बुरा कहना है नऊज़ु बिल्लाह ईमान चला जाएगा। लिहाजा सहाबा का नाम आए अजमत के साथ सर झुका ले, हमारे बड़ों का नाम आए, हमारे अकाबिर का नाम आए, औलिया कराम का नाम आए, अइमे इज़ाम का नाम आए, सर झुका लें। और 28वीं पारा कद समी अल्लाह है, उसमें एक बड़ी प्यारी दुआ है रब्बना अग़फिर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तज़अल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। कितनी प्यारी दुआ है अल्लाह खुद सिखा रहे हैं। रब्बना अग़फिर लना परवरदिगार हमारी मग़फ़िरत कीजिए, वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान हमारे उन सब भाइयों की मग़फ़िरत कीजिए जो ईमान के साथ हमसे पहले चले गए, ईमान के साथ चले गए। अल्लाहु अकबर। आम भाइयों के ताल्लुक से ये बात है तो सहाबा क्या है, औलिया क्या है, अइमा क्या है। अल्लाहु अकबर। कितनी प्यारी दुआ है रब्बना अग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान परवरदिगार हमारी मग़फ़िरत कीजिए और हमारे उन भाइयों की मग़फ़िरत कीजिए जो ईमान के साथ दुनिया से जा चुके हैं। वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू परवरदिगार उनकी तरफ से हमारे दिलों में कीना मत रखिए, उनकी तरफ से हमारे दिलों में कोई कीना कोई बुराई ना रखे। अगर किसी वजह से कोई बुराई आ रही है तो हमारे दिल को साफ कर दीजिए और हम ये कह लें ऐ अल्लाह मैं कमबख्त हूं मैं बुरा हूं, वो बहुत अच्छे थे, ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा वो बहुत अच्छे थे। अब ये दुआ फिर से सुनिए रब्बना अग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तज़अल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू जो ईमान वाले हैं उनकी तरफ से हमारे दिलों में कीना मत रखिए। रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम परवरदिगार बिला शुब आप रऊफ हैं रहीम हैं, बड़ी मेहरबानी करने वाले बड़े रहम करने वाले हैं। ये 15 अलामतें अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं। और एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं देखो ला यसलुहु हाज़िहिल उम्मा या फरमाया ला तसलुहु आखिरु हाज़िहिल उम्मा इल्ला बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस उम्मत का आखिरी तबका कसम बखुदा नेकी को हिदायत को नहीं पा सकता मगर उसी तरीके से जिस तरीके से पहला तबका ने पाया था, जिस तरीके से चलकर सहाबा ने औलिया ने हमारे बड़ों ने नजात हासिल की उसी तरीके पर ही हम नजात हासिल कर सकते हैं। अगर अलग रास्ता अपनाएंगे तो नजात नहीं मिलेगी। अपने बड़ों से रोगरदारी करना गफलत की अलामत है। हमारे हर बड़े बड़े हैं ये मकाम होना चाहिए, किसी की बुराई नहीं। हाँ अगर कोई इस्लाम का मुखालिफ है शरीयत का मुखालिफ है वो और बात है, वो और बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं है ईमान वाला है हिदायत वाला है उसकी बुराई की इजाज़त नहीं। تو یہ 15 باتیں 15 علامتیں اللہ کے نبی نے بتائیں. آخر میں فرمایا ارتقبوا عند ذالک، اگر یہ باتیں ظاہر ہو جائیں تو انتظار کرو. کس کا؟ ریحن حمراء، سرخ آندھی کا، جو تیز ہوا چلتی ہے اور مٹی اوپر اڑاتی ہے اور مٹی لال ہوتی ہے تو ہوا کے اندر بھی سرخی آتی ہے، تو اس کا نام ہے سرخ آندھی. تو فرمایا یہ باتیں جب ظاہر ہو جائیں انتظار کرو سرخ آندھی کا. وخسفن ومسخن، خس زمین میں دھسنے کا انتظار کرو کہ اچانک سرخ آندھی چلے گی اور اچانک یہ سنو گے کہ فلاں لوگ زمین کے اندر دھس گئے، اور ایسا بھی سنو گے کہ چہرے بدل دیے گئے. ومسخن وقذفن، یہ بھی سنو گے کہ آسمان سے پتھر آ کر گرا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ سب ہوگا اور اللہ کے نبی فرماتے وہ آیاتن، اور ایسی ایسی نشانیاں پے بپے ایک بعد دیگرے ظاہر ہوتی رہیں گی. جیسے اگر تسبیح ہے، اگر اس کا دھاگا توڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے، تو دانے بڑی آسانی سے ایک بعد دیگرے گرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دھاگا خالی ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک بعد دیگرے نشانیاں ظاہر ہوتی جائیں گی اور قیامت آ جائے گی. تو یہ باتیں میں نے بہت مختصر کہی ہیں، اور ہر نمبر کی بڑی زبردست تشریح ہے، لیکن بہت سی باتوں کو سمیٹ کر اس وقت یہاں حدیث کی تشریح کی گئی. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اور حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ بات ظاہر ہوگی، اللہ ان سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی پوری امت کی حفاظت فرمائے.